بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف أصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، وهم بعد كرهته أصحاب الحديث كأخلاق وآداب كتعلق سي وراج كي نشست مي ایک نئے خوبصورت اخلاق اور آداب کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطينهم التي مرت بالآذان، التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى آخر الآية. يجند أهم خوبصورة باته أصحاب الحديث كأخلاق أو عقيدة كتعلق اسمه يجند چيزين ما ترتيب سي جسے کہ شیخ ربيع رحمه الله نے شرح میں بیان کی ہیں. سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ صحابہ کرام کے تعلق سے فرماتے ہیں، وَاقْتَدُونَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَبِأَصْحَابِهِ، اور اقتداء کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ، جو آسمان کے تاروں کی طرح ہے، بِهِمْ اقتدوا اهتدوا، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرتے ہیں ہدایت پا لیتے ہیں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے. شرح میں شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ اہل الحدیث اور سنت کے متعلق جو ان کے خوبصورت اخلاق اور صفات بیان کر رہے ہیں، اور یہ خصوصی ہیں، تمیز ہے اصحاب الحدیث کا اور اہل حدیث کا، اور کچھ چیزیں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور اس وقت فرماتے ہیں کہ اقتداء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، جو آسمان کے تاروں کی طرح ہیں. جیسا فرماتے ہیں، جہاں تک بات ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، تو یہ امر واجب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء یہ امر واجب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقینا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخر دن پر امید رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا. تو جو مسنون ذکر ہے، جب مسلمان وہ ذکر مسنون کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں، تین چیزیں ہیں، بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اس کا کیا تعلق ہے اقتداء سے؟ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں آپ، کوئی لمحہ نہیں جو بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا کوئی ضائع ہو جائے. یعنی ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، آپ دیکھیں جو احادیث مسنونہ ہے جس میں ذکر کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ذکر ہے ان احادیث میں، کہ ہر وقت میں اللہ کا ذکر ہے. آپ سونے سے پہلے ذکر کر کے سوتے ہیں، آپ جب بھی بیدار ہوتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں، صبح آپ اٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں ذکر، وضو کرتے ہیں اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں، نکلتے ذکر کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ذکر کرتے ہیں، داخل ہوتے ذکر کرتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ذکر کرتے ہیں، داخل ہوتے ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرأت قرآن ہوتا ہے، نماز ہوتا ہے، سب اذکار ہے، باہر نکلتے مسجد سے پھر ذکر ہوتا ہے، صبح کے اذکار ہے، شام کے اذکار ہے، عام اذکار ہے، خاص اذکار ہے. تو کوئی ایسا وقت ہے جو بغیر ذکر کے ہو؟ سبحان اللہ. اسے جو اقتداء کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو حسن بنانا چاہتا ہے نا، تو اس کو پر وقت ضائع نہیں کرنا. جتنے آپ وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں اتنی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہترین نمونہ ہوگا. وہ بہترین نمونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی ڈھل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں. کیسے سیرت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا تقوی، آپ کا ایمان، جو بھی خوبیاں اس دین کے اندر ہیں نا، اگر آپ وہ سمیٹنا چاہتے ہیں نا، ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر امید، یوم آخرت پر امید، جو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و بھلائی رکھی ہے اہل ایمان کے لیے، ذکر کثیر جو مسنون ذکر ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے، ذکر کثیر ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، واللہ نور علی نور ہے، کمال ہے واللہ. جو بھی دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس معاملے میں تھوڑا سا مشکل پڑ رہی ہے، بات چیز نماز کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا، کسی کے داڑھی رکھنا مشکل ہے، کسی کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا مشکل ہے، کسی کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو مسنون طرح کے اس میں بچوں کی تربیت مشکل ہے، کسی کے لیے روزگار حلال کمانا مشکل ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں زندگی میں. اگر کوئی مشکل ہے، مشکل کیسے آسان ہوگی؟ جب آپ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سانچے میں ڈھال دیں گے، جب آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہوں گے نا، تب آپ کے تمام یہ مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. لیکن اس وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائی اس آیت کریمہ میں. ایک تو امید اللہ تعالیٰ سے، یرجو اللہ والیوم الآخر، امید جو دل کے اعمال میں سے ہے اور ارکان عبادت میں سے ہے، محبت، ڈر اور امید. جب اب اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے تو ایمان اس کی بنیاد ہے. یہاں پر ایمان کا لفظ نہیں ہے، یعنی ایمان موجود ہے اور پھر امید بھی ہے، کیونکہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کو ایک سچا پکا مسلمان بنا دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء عام بات نہیں ہے. اسوہ حسنہ بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کا قول، فعل اور آپ کی نماز، دیکھیں آپ کی نماز نبوی، آپ کا جہاد نبوی، آپ کا حج نبوی، آپ کی زندگی نبوی بن جائے گی. تو معاملہ نازک بھی ہے اور بہت اہمیت بھی رکھتا ہے. یعنی اس مسلمان کا کیا کہنا جس کا قول و فعل کے ساتھ اس کی شکل و صورت، اس کے جو زندگی کا ایک طرز عمل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ بہترین زندگی ہے. اس لیے ذکر کثیر کو مد نظر رکھیں، اس لیے ذکر کثیر کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جو واجب ہے ہر مسلمان پر. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، خبردار ہو جائیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم، کیونکہ کوئی فتنہ پہنچے گا یا عذاب علیم پہنچے گا. پہلی آیت میں اسوہ حسنہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر آپ کو امید، بہتر امید رہے گی، اور اس میں خوشخبری ہے، خیر ہے. دوسری اس آیت میں سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں جو مخالفت کرتے ہیں، اقتداء نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں خبردار ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ سزا بہت خطرناک ہے. ان تصیبوا فتنہ، بعض علماء نے کہا دنیا میں، او یصیبوا عذاب علیم یعنی فی الآخرہ، يا دون الدنيا ما يا دون آخرة بين بيوسكت سب إيك سات بيوسكت نعوذ بالله. فتنة شديد آزمائش تو جو مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا قول ہے امتی اس کا قول اس کا فعل اس کا ایمان اس کا تقوی سب کمزور ہے تواد ہے نفاق والی زندگی ہے نافرمانی والی زندگی ہے اقتداء نہیں ہے اور اگر اقتداء ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی جب انسان اقتداء سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی یہی سزا ہے اس میں بڑی خطرناک بات ہے ان تصیب فتنۃ او عذاب علیم جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے کسی اعتبار سے بھی یعنی بعض سلف اس بات کو یہاں تک بھی لے گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ یعنی اپنے زمانے کے مدینہ میں ایسے امام کوئی نہیں تھا کسی نے آ کے پوچھا ہم احرام باندھنا چاہتے ہیں حج عمرے کے لیے تو یہیں سے اگر باندھ لے تو کیا مسئلہ پڑتا ہے میقات کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے چند میلوں کی تو بات ہے نا یعنی ڈسٹینس کی بات ہے نا فاصلہ کی بات ہے تو مسئلہ کیا ہے اگر یہیں سے احرام باندھو زیادہ بہتر نہیں ہے جبکہ سننا طریقہ کیا ہے میقات سے احرام باندھنا ہے نا اب ایک نئی چیز بندہ لے کے آنا چاہتا ہے کہ میں یہیں سے احرام باندھ لیتا ہوں یہ بھی افضل ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جواب میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے آپ ڈر ہے کہ آپ فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ فتنے کی کیا بات ہے چند میل کی تو بات ہے اس میں فتنہ کہاں سے آ گیا یہی آیت پڑھ کے سنائی ہے دیکھیں سلف کا دیکھیں سمجھ دیکھیں سلف کا اسے بابڑا کہ جو فہم السلف ہے نا کیوں عمدہ ہے اس کو کیوں ہمارے لیے وہ معتبر اور ترازو ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا قرآن اور سنت کو انہوں نے ایک ایک چیز کو بہترین طریقے سے سمجھا عمل بھی کیا ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے آگے کیونکہ لوگ مختلف سوچیں رکھتے ہیں آپ کی سوچ میری سوچ آپ کی ڈفرینٹ ہے ہم اپنے عقل کی بنیاد پہ متفق نہیں ہو سکتے کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں آپ کی جو اچھا لگتا ہے شاید مجھے اچھا نہ لگے آپ کی پسند ناپسند میرے پسند ناپسند بالکل ڈفرینٹ ہے آپ کی سوچ آپ کے جس ماحول میں رہتے ہیں میں جس ماحول میں رہتا ہوں میری اپنی سوچ آپ کی اپنی سوچ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کے حوالے کبھی نہیں کیا ہے اگر دین پہ صحیح چلنا ہے تو سلف کے کیوں نے حکم دیا ہے کہ منہج سلف کو پکڑو صلاۃ انعمت علیہم کیوں ہم بار بار قرآن مجید نماز میں کیوں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کافی نہیں تھا کیا یہ قید کیوں لگائی ہے صراط الذین انعمت علیہم یہی وجہ ہے کہ بہترین رہنمائی صراط مستقیم کی سلف ہی کر سکتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں نا اور صحابہ سے بڑھ کر کون ہے ان کے بعد تابعین اتباع تابعین سے بڑھ کر کون ہے امت میں علم اور عمل اور ایمان اور تقوی کے اعتبار سے اس لیے خبردار رہنا چاہیے چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھے کبھی یار سنت سے چھوٹی سی بات ہوتی ہے کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا ہے نا جب سنت ہے تو عمل کرے سنت پہ ہاں پتہ نہیں تو الگ بات ہے مجھے پتہ نہیں ہے سنت ہے لا علمی میں جہالت پہ انسان نے کچھ اس کے خلاف کیا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پتہ بھی ہے یہ سنت ہے پھر اس کے خلاف ورزی کرنی ہے تو یہ شخص بڑے خطرے میں ہے مسئلہ دل کا ہے دل سے اس کو یقین نہیں ہے دل سے اس کا دل یہ چیز نہیں مان رہا کہ سنت کے ہوتے ہوئے بھی اس کے مقام کیا ہے ہمارے دین میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے جو اگر سنت اگر فرض بھی نہیں ہے سنت بھی ہے تو اسے کیوں چھوٹا سب کے چھوڑ کے اس کی مخالفت کرتے ہو کہ اس امام کا قول یا اپنی پسند کے مطابق کوئی اور عمل کر لے انسان یا کسی وجہ سے بھی آخر دل میں خرابی ہے کہ نہیں اس لیے ایسے لوگ اپنے آپ کو فتنے کی طرف کھینچ کے لے کے جاتے ہیں اس لیے اللہ کیا فرمایا ہے فلیحذر الذین یخالفون امری ان تصیبہم فتنۃ اور فتنے میں پڑتا رہے گا آخر میں کیا ہوگا بہت دور چلا جائے گا اور اسی پر اگر موت آ گئی تو آخر میں کیا ہوگا یصیبہم عذاب علیم جہنم کا عذاب نعوذ باللہ سب سے دردناک عذاب ہے نعوذ باللہ اگلی آیت سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شخص فرات ویقول تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب کمال ہے واللہ یہ تین آیتیں یاد کر لیں واجب لکھ لیں آپ یاد کریں تین آیتیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے اقتداء کے تعلق سے آپ یہ تین آیتیں سمجھ لیں کافی ہے. اللہ پورا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کے تعلق سے آیات دلائل موجود ہیں, احادیث کا بے شمار مجموعہ موجود ہے. یہ تین آیتیں آپ یاد کریں سمجھ لیں, واللہ کافی ہے آپ کے لیے اتباع سنت کے لیے. اگر آپ سنت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اتباع سنت کی اہمیت کیا ہے اور کیا ہوگا اگر میں اتباع سنت نہیں کروں گا, کیا سزا ہے مقرر, یہ کافی ہے. تیسری آیت سنیں ذرا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وما آتاکم الرسول فخذوه, اور جو کچھ تمہیں رسول علیہ السلام دے دیں اسے لے لو. وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جس چیز سے تمہیں روک دے منع کر دے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تین چیزیں اس میں بھی یاد کر لیں, امر اور نہیں ہے. تمہیں کچھ دے فخذوہ فعل امر ہے اور عام ہے, جو کچھ بھی دے تمہیں, چاہے مال غنیمت ہو, چاہے کوئی علمی بات ہو, کوئی عملی بات ہو, عقیدے کا اصول ہو, فقہ ہو, کوئی منہج ہو, کچھ بھی ہو, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیتے ہیں فخذوہ, وہ لے لو. یعنی جو بھی اوامر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی تعمیل کرنا فرض ہے. وما نهاکم عنہ, اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں روک دیں, فانتہوا, رک جاؤ. دوسری بات, واتقوا اللہ, تقوی کا حق بغیر ان دو چیزوں بغیر ممکن نہیں ہے. کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ فعل الاوامر اجتناب النواہی نہ کرے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل ہے, جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا ہے, یہ تقوی کی اساس میں سے ہے. متقی بننا چاہتے ہیں نا, کوئی دیکھنا چاہتا ہے کوئی شخص کتنا متقی ہے, دعوے کی بات نہیں, دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کسی اور کو بھی نہیں دے سکتے. آپ کے قول و فعل, آپ کے اتباع اوامر اور اجتناب النواہی کیسے ہیں, آپ کو آئینہ دکھا دے گا آپ کتنا متقی اور پرہیزگار ہیں, پتہ چل جائے گا. محاسبہ کر کے دیکھ لیں اپنا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ کہاں پہ ہیں, کتنی پرسنٹ اس پہ عمل کرنے والے ہیں, اور جس چیز سے منع کیا ہے آپ اس سے کتنا دور ہیں, کتنی پرسنٹ دور ہے, پتہ چل جائے گا. اسے فرمایا واتقوا اللہ, اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں ان کی تعمیل کرنا کہ کیا حیثیت ہے اور کتنا مجھے کرنا چاہیے, کیوں کرنا چاہیے, اور نہیں عن المنکر کے تعلق سے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کیا ہے وہ کتنی عظیم چیزیں ہیں, کیوں مجھے بچنا چاہیے اور کیسے بچنا چاہیے, تقوی کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کی زندگی میں تقوی کی کیا اہمیت ہے, میری زندگی میں تقوی کی کیا اہمیت ہے, بار بار واتقوا اللہ کیوں ہے. جمعے کے خطبے میں تین چار مرتبہ یہی جملہ سنتے ہیں, قرآن کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں, جو خطیب پڑھتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کر, اسے تقوی کے تعلق سے ہے, بار بار یہی حکم دیا گیا, اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. جو اتقوا اللہ سے اتقوا اللہ کی اہمیت ہے, ہر جمعے کے خطبے میں بار بار کیوں یہ مسنون ہے کہ خطیب یہ پڑھے. اگر آپ نے کچھ سیکھنا نہیں ہے نا, یہی سیکھ لو کافی پورے خطبے میں سے کہ تقوی ہوتا کیا ہے, اہمیت کیا ہے تقوی کی. اگر یہی ہم سمجھ آ جائے نا, واللہ دین کی اساس ہماری اور بنیاد جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے. اس لیے مسلمان کے دین کی اساس مضبوط ہونی چاہیے, اور سب سے بڑا حکم جو ہے وما آتاکم الرسول, میں سب سے بڑا حکم کی چیز کا ہے, توحید کا, توحید عبادت. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسے پرائیورٹیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے, الاہم فالمہم کیا ہے, بہت سارے احکام ہیں, کس کس کا عمل کرنا, سب پہ عمل کرنا ہے, وہ کون سی چیز, اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں, توحید ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں ہے, تو پھر وما آتاکم الرسول, جو کچھ بھی آپ کر لیں, اتنی بڑی داڑھی رکھ لیں, ٹخرے کو میں شلوار کر لیں, آپ پہلے صف میں 50 سال گزار دیں اور سجدے میں مر جائیں, کوئی فرق نہیں ہے. اگر توحید نہیں ہے زندگی میں, قبر کا طواف ہے, غیر اللہ کو پکار ہے, نظر و نیاز ہے غیر اللہ کے لیے, شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کیا ہے, محض دھوکہ ہے. وما آتاکم الرسول, سب سے بنیادی بات توحید ہے, وتوحيد سبسب ولي أدبات توحيد عبادته جو لا إله إلا الله صحيح معناه وروكو أنت جيزة وما نهاكم عنه فانتهوا سبسب أكيد سبسب خطرناك وسبسب عظيم جرمه سبسب بڑا ظلم هو كياه شرك هي شرك أكبر الله تعالى قال كيسو کو شريك ٹھہرا دینا اس سے فورا رک جانا ہے چھوڑ دینا ہے دوری اختیار کرنی ہے برات کا اظہار کرنا اور اعلان کرنا ہے شرک سے اور اہل شرک سے پھر تقوی کا حق ادا ہوتا ہے ارکان اسلام پانچ ہے سب سے پہلے رکن کون سا ہے کلمہ شہادت ہے کلمہ شہادت سب سے پہلے نماز زکوٰۃ روزہ حج بعد میں ہے بعض لوگ ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں پانچ رکن پر بہترین عمل کرتے ہیں لیکن پہلا رکن زندگی میں نہیں ہے کلمہ شہادت کو اگنور کیا ہوا ہے ضرورت نہیں سمجھنے کی سیکھنے کی بد ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں رمضان کے نفر روزے بھی رکھتے ہیں سوموار کے اور جمعرات کے ایام البیض تین دن جو ہے 13, 14, 15 تاریخ وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہر عربی مہینے کے لیکن زندگی میں توحید کی اہمیت نہیں ہے قبر پہ جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں سجدے کرتے ہیں غیر لوگوں کو پکارتے ہیں نظر و نیازیں ہوتی ہیں وہاں پہ لنگر چلتے ہیں قربانیاں ہوتی ہیں غیر اللہ کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں نہیں حق ادا کیا تقوی کے قریب سے بھی نہیں تھے تقوی کیا ہے اس لیے آخر میں کیا فرمایا ان اللہ شدید العقاب کیوں فرمایا ہے کیونکہ یہاں پر غلطی ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے کیونکہ سب سے اہم چیز اگر وہ زندگی میں نہیں ہے اور مخالفت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی حکم کی تعمیل میں دیر ہو گئی یا کوئی کسی نے مخالفت کر دی اور توحید کے اساس پر یا جو بھی واجبات ہے توحید کے بعد ان میں مخالفت ہوئی ہے تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے اگر نواحی میں شرک ہے بدعات ہے خرافات ہیں محرمات کے ارتکاب کبائر ہیں یا گناہ ہیں اور ان پر اصرار ہے نعوذ باللہ توبہ کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ایک مرتبہ بھی نعوذ باللہ تو اللہ کی سزا بہت سخت ہے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی اقتداء کرنا ابھی تک اقتداء کس چیز کی ہو رہی تھی آپ وسلم کی اقتداء سمجھ آ گئی بات کیونکہ مصنف رحمہ اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا آپ وسلم کی اقتداء کی بات کی اور صحابہ کرام کی اقتداء کی بات کی ہے اب آپ وسلم کی اقتداء کی بات ہم نے سمجھ لی ہے اب صحابہ کرام کے تعلق سے چند جملے سن لیں جی کیا ہوتا ہے شرک دیکھیں شرک اگر آپ کو سمجھ یہ بتا رہے کہ آپ کا کلمہ تو سمجھا نہیں ہے ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں کیا کافی کلمہ پڑھے کلمہ سمجھنا بھی لازم ہے اور عمل بھی لازم ہے صرف زبان سے کافی نہیں ہے پڑھنا آپ کلمہ پڑھ لیا کلمے کے ارکان ہیں کلمے کے شروع ہوتے ہیں نماز آپ پڑھ لیں بغیر وضو کے نماز ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی نماز تو پڑھ لی آپ نے کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے وضو بھی ہے ہمیں پتہ کہاں سے پتہ چلا وضو شرط ہے قرآن سننے سے پتہ چلا ہے نہیں وضو کے آئے تھے نا قرآن سورۃ المائدہ میں پھر آپ نے وضو کر کے دکھایا بھی صحابہ کو صحابہ نے فرمایا کہ آپ سن کیسے وضو کرتے تھے ہمیں نہیں پتہ ہم وضو کیسے کرتے کیوں کرتے نماز سے پہلے اسی طریقے سے توحید کے بھی ارکان ہیں اور اس سے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے توحید کے بھی کلمہ توحید کے بھی شروط ہیں اگر ہمیں نہیں پتہ تو پھر جس کے آپ کو پتہ نہیں ہے نا غلطی ہوگی کہ نہیں اس لیے دین پر بغیر علم کے آپ عمل نہیں کر سکتے اللہ نے کیا فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ فعلم فعل امر ہے جان لیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے علم شرط ہے کلمہ توحید کی کس چیز کا علم صحیح معنی کا علم کیا ہے آپ کو پتہ ہے کلمہ توحید کی جو پمفلیٹ ہے بھائی کو دے دینا اس میں پوری تفصیل چھوٹا سا پمفلیٹ وہ پڑھ لینا آپ اگلے درس مجھے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھے مجھے پوچھ لینا ٹھیک ہے آپ کو پوری اس میں تفصیل ہے چھوٹا سا پمفلیٹ ہے پتہ چل جائے گا کلمہ توحید کے معنی کیا ہے یہ معنی کیوں صحیح ہے باقی کتنے معنی غلط ہیں کیوں غلط ہیں اس کی دلیل کیا ہے ارکان کیا ہے شروط کیا ہے پھر آپ دیکھیں کمپیئر کریں نماز سے زکوٰۃ سے روزے سے اور حج سے یہ پانچ ارکان ہیں نا پھر پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے یہی وجہ کہ آج امت میں نماز بھی نظر آئے گی قرآن کی تلاوت بھی نظر آئے گی جیسے آپ نے کہا ہے حج بھی ہوگا عمرہ بھی ہوگا ذکر بھی ہوگا لیکن شرک بھی ہے عجب بات ہے نا شرک کیوں ہے اس لیے کہ بغیر علم کے, جس طرح نماز میں غلطی ہو رہی ہے, جیسے زکوٰۃ میں غلطی ہو رہی ہے, ویسے توحید میں بھی غلطی ہو رہی ہے. کیوں؟ بغیر علم کے ہے, علم کی کمی ہے, علم اساس ہے. آپ بغیر علم کے کوئی کام نہیں کر سکتے, آپ بغیر سمجھ کے کام ٹھیک ڈھنگ کے طریقے سے نہیں کر سکتے, غلطی کا امکان ہے. اب جب علم کی بنیاد پہ کوئی کام کرتے ہیں نا, اس میں پرفیکشن ہوتی ہے. پھر دوسری بات جو شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ التَّأْسِي بِأَصْحَابِهِ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وَسُلُوكُ طَرِيقِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے صحابہ کی اقتداء کرنا اور ان کے راستے اور منہج کو پکڑنا یہ لازمی ہے. لہذا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے, ان کی تعریفیں کی ہیں, اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, اور جو ان کی اتباع کرتا اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. یہ کمال دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے اور ان سے بھی راضی ہے جو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے اتباع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فقال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الى اخر الايه. سوره توبہ نمبر 100, اس کو انڈر لائن کریں, نشان لگائیں. یہ آیت کیا کرنا ہے؟ حفظ یاد کرنی ہے, واجب ہے. یہ آیت اساس ان آیات میں سے جو اساس اور بنیاد ہے صحابہ کرام کی اتباع کی, منہج السلف الصالحین, جن کے سربراہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانشین جو صحابہ ہیں. اس میں بھی دو چیزیں یا تین چیزیں دیکھ لیں. سب سے پہلے سبقت لے جانے والے, السابقون الاولون, تو سبقت لے جانا دین کے معاملات میں یہ مقصد مطلب شرعی ہے. جو پہلے صف نماز پڑھتے ہیں ان سے بہتر دوسری میں پڑھتے ہیں, دوسری ان سے بہتر جو تیسری میں پڑھتے ہیں, نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ سبقت. السابقون سبقت لے جانا. اور ان سب سے بہتر کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابہ سے سب سے بہتر کون ہیں؟ جو سب سے پہلے جن نے کلمہ پڑھا. چیلنج تھا نا ظلم و ستم مشرکین کا, پھر ان کو پتہ ہے کلمہ پڑھیں گے تو پھر ہمیں تنگ کیا جائے گا, ہمارے اوپر کوڑے برسائے جائیں گے. وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے, سید بلال کے ساتھ کیا ہوتا تھا, سید عمار بن یاس سے گھرانے کے ساتھ کیا ہوتا تھا, اس کے باوجود بھی کلمہ پڑھا. جب دین آسان ہوا بعد میں کلمہ پڑھا, دونوں برابر ہیں. اس لیے ان کی فضیلت پہلے, اس لیے فرما والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, دونوں میں سے, مہاجرین اور انصار میں سے, رضی اللہ عنہم. کمال اس بات کا ہے کہ جب یہ زندہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعن صحابہ اجمعین, جب یہ آیت سنتے تھے پڑھتے تھے کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی اور خبر دے رہے کہ میں ان سے راضی ہوں. یہ کمال ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ 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 تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جا, اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کر دے, اللہ تعالیٰ گواہی دیتے کہ میں ان سے راضی ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی کمال ہے؟ سبحان اللہ. چلیں, وہ درجہ تو کوئی پا نہیں سکتا. لوگ آئے, بہترین لوگ تھے, اللہ نے خاص چنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے کے لیے, صحابی بنے, آزمائش تھی, بہت ساری آزمائشیں تھیں, دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے, پیغام باقی رہا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. ہم کسی ذریعے سے اللہ کی اس رضا میں شامل ہو سکتے ہیں یا ہمارے دروازے بند ہو گئے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہی جملہ ہے جو صحابہ کرام کے لیے تھا, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو راضی بھی کرے گا. لیکن شرط ہے اتباع. کوئی بھی اتباع چلے گی, بإحسان قید کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ اتباع کے دعوے دار بہت ہوں گے, صحابہ کرام تعریف کرنے والے بہت ہوں گے, لیکن اتباع محض دعویٰ ہوگا. اتباع بإحسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, جو ان کا منہج تھا, جو ان کا راستہ تھا, اسی راستے پہ چلنا ہے. اپنی خواہش نفس باقی نہیں رہے گی, اس کو دبا کر اس راستے پہ چلنا ہے. جیسے قربانی انہوں نے دی تھی ویسے قربانی بھی دینی پڑیں گی اس دین کے لیے, دین کے سمجھنے کے لیے. دین میں ترقی کے لیے، چاہے وہ اپنے ذات کے تعلق سے ہو، اپنے گھر والوں کے تعلق سے ہو، بیوی کے تعلق سے ہو، بچوں کے تربیت کے تعلق سے ہو، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے محلہ، اپنے معاشرہ، دل میں تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دین کو پہنچایا جائے جو جاہلوں کو سمجھایا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے. دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے گھروں کو چھوڑا، نکل پڑے اللہ کے راستے میں. جہاد کیا تو حق ادا کیا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہجرت کا، اپنی زیر زندگی قربان کر دی. یعنی مشرکین نے اکثر صحابہ کو، بلکہ تقریباً سارے صحابہ جو ہیں، صرف جو بدن پر جو کپڑے تھے وہ تھے ان کے ہاتھ، ان کے پاس، یا کچھ کھجوریں تھیں ہاتھ میں، یا کوئی پانی کی کچھ مشکیزیں تھیں جو راہ سفر کے لیے ضرورت تھی، کچھ اٹھانے نہیں دیا. وہ گھر جو گھر جس گھر میں رہتے تھے، وہ گھر، وہ کاروبار، سب کچھ ختم، اللہ کے لیے ختم، اللہ کے لیے چھوڑ دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھی ساری زندگی چھوڑنی پڑے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتباع بے احسان. ان کے عقیدہ کیا تھا اس کو جاننا لازمی ہے اور اپنانا لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوهُمْ، صیغہ کون سا ہے؟ غائب کا ہے. یعنی جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے صحیح ایمان کا ترازو یہ ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم ایمان لے کے آئے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فقط اہتدو، تو تب تو ہدایت یافتہ ہے. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم مخالفہ، اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا نہیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. اب ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ جب میں عقیدے کے تعلق سے کوئی بات کرتا ہوں اور اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں اور وہ صحابہ کے عقیدے سے جا کے ٹکرا جاتا ہے، عقیدہ کچھ اور ہے اور دعوے کی ہدایت یافتہ ہے، سمجھاتے غلط ہے، یہ صحیح ہے، دلیل ہے، کہتے نہیں. یہ ہمارے امام غلط ہیں، ہمارے پیر غلط ہیں، ہمارے علماء غلط ہیں. آپ کے علماء کیوں صحیح ہیں؟ میں نے کسی عالم کا نام لیا، کس نے کہا کہ میرا عالم یہ تمہارا عالم؟ بات ہوئی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عالم بیچ میں کہاں گیا؟ جس عالم نے اس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق عمل کیا تو الحمدللہ حق پر ہے. جس نے دعویٰ کیا ہے قرآن سنت کا اور صحابہ کا دعویٰ کر کے مخالفت کی ہے اور یہی ثبوت ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابہ کی مخالفت اس میں شامل ہے. چھوٹی سی مثال میں بار بار دیتا ہوں، کاش کے بعد دل میں اتر جائے. سب سے مشہور ترین سوال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اچھا، کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہیں، دنیا میں موجود کثرت سے، نہیں کثرت سے موجود ہیں اکثر لوگ. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ان کو ہدایت دے، کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہے. مجھے ایک صحابی کا نام بتا دیں، ایک صحابی، دو نہیں، تین نہیں پوچھوں گا میں، جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں ہے. تابعی میں سے کوئی جانتا ہے؟ اتباع تابعی میں سے کوئی جانتا ہے؟ صحابی کا قول، تابعی کا قول، اتباع تابعین کا قول، امام ابو حنیفہ، چاروں اماموں میں سے کوئی، محدثین میں سے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے. کس نے کہا؟ ایک بدعتی جو بدعتوں کا سردار ہے، جہم بن صفوان نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. عجب بات نہیں کہ آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ عقیدہ رکھتا ہے جو سب سے بڑی بدعتی کا عقیدہ تھا. عجب ہے کہ نہیں؟ ہم بات کریں صحابہ کی اقتداء کی، سمجھ آئے کتنی اہم ہے یا نہیں؟ یعنی یہ جو یہ عقیدہ رکھتا اللہ ہر جگہ موجود ہے، صحابہ سے محبت نہیں کرتا، صحابہ کے اقتداء کی بات نہیں کرتا، کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن سچ ہے یا جھوٹ ہے یا دعویٰ ہے محض؟ کیوں جھوٹ ہے، کیوں دعویٰ ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کے عقیدہ کا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. دلیل جاننا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے؟ سے مسلم کی حدیث میں، حدیث الجاریہ، کم سن لڑکی ہے، ایک صحابی سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں آ کے، پھر اسے ملامت ندامت ہوتی ہے، آپ سر خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کم سن لڑکی ہے. لمبا قصہ سے مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، بہت لمبا قصہ، اس میں سے ایک یہ حصہ بھی ہے. نماز سے شروع ہوئی بات وہ پھر یہاں تک آ گئی ہے، تو میں نے اسے تھپڑ مارا، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے لے کے آؤ میرے پاس. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے ٹیسٹ لے رہے، کس چیز کا؟ کہ مومنہ ہے کہ نہیں، ایمان والی ہے کہ نہیں. عام طور جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ، کیا سوال کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ، یہ پوچھتے ہیں نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لڑکی کھڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال کیا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ لڑکی جواب میں کیا کہتی ہیں؟ فی السماء، آسمان پر ہے. دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. جواب، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعتقها فإنها مؤمنة، آپ اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے. اس میں صحابہ کا اجماع کہاں پہ آیا؟ اس میں صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی سی بچی ہے، صحابیہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے. ایمان دیکھیں، اس کو یہ نہیں پتا صرف لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کی باریک بینی بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم دیکھا ہے آپ نے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور جو صحابی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مار کے آیا تھا اور ملامت اپنے کرتے ہوئے ندامت کی وجہ سے آیا تھا، اگر غلط جواب ہو تو پھر ٹوکتا کہ نہ ٹوکتا؟ یہ اب کیا جواب دے رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ٹوکا نہیں ٹوکا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ عقیدہ تھا، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو فوراً تنبیہ دیتے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے، اعتقها فإنها مؤمنة، یہ مومنہ ہے. کیوں مومنہ ہے؟ سوال کا جواب صحیح تھا تو مومنہ ہے نا. اب اللہ یا تو عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے. کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے. اب صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے. اب جو کہتے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان سے پوچھا کس کا عقیدہ ہے؟ امام اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے، کہتے ہم فروع میں حنفی ہیں، اصول میں نہیں کہیں کبھی حنفی. کیوں؟ کیونکہ اصول میں حنفی کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. امام ابو حنیفہ کا جو قول معروف موجود ہے نا، یہ کہ اللہ عرش پر ہے. کہتے ہیں وہ ثابت نہیں. اچھا، وہ ثابت کر کے دیکھائیں کہ ایک دفعہ کہو اللہ ہر جگہ موجود ہے، واللہ نہیں کر پائیں، کہیں پر بھی نہیں، کیونکہ عقیدہ ہے نہیں سلف کا. میں نے ایک مثال دی ہے، عقیدہ کی اصول جتنے بھی ہیں اب سب ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس دیکھیں کہ سلف کا صحابہ کرام سے لے کے بہترین تین زمانوں کے ان علماء کو دیکھ لیں آپ، واللہ عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے، اپنی زندگی وقف کر دی تھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اسے ہم کہتے ہیں فہم السلف اور منہج السلف کو اپنائے. وجہ کیا ہے؟ فہم قرآن سنت کی فہم آپ منہج تک لے کے جائے گی. یہ صحابہ اور سلف کا منہج ہے، یہ ان کا راستہ ہے دین کو سمجھنے کا اور صحیح عمل کرنے کا. یہی دعوت ہے ہماری، یہی دعوت کی اساس ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے، واللہ خیر علی خیر، نور علی نور. نہیں سمجھا ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں، جاری ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ لیں. زندگی ضائع کر چکے ہیں، 30-40-50 سال گزر چکے ہیں، نہیں سمجھے، ابھی سمجھنے کا موقع ملے، ابھی سمجھے. اور واللہ اس سے آسان راستہ، طریق، منہج کوئی ہے نہیں. مشکل کی چیز میں ہے؟ تھوڑے سا عمل کرنے میں. تھوڑا سا لوگ سمجھیں گے کہ بس لوگ جو ہے نا وہ دین کے ہو جائیں گے، دنیا سے بیزار ہو جائیں گے، دنیا کو طلاق دے. نہیں، کوئی دنیا کو طلاق نہیں ہے. صاحب نے شادیاں بھی کی ہے، بچے بھی تھے، اولاد بھی تھے، بزنس بھی تھا، کاروبار بھی تھا، دین بھی تھا، دنیا بھی تھی، لیکن اپنے آپ کو الگ حوالے کرتے تھے. جو دیا اس پہ قناعت تھی. تاجر بھی تھے، نہیں تھے سیدنا عثمان غنی کیوں کہتے؟ غنی تھے، پیسے والے تھے، امیر تھے، اور ایسے بھی تھے جو فقراء میں سے تھے. تو دنیا کی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کس کو دیتا ہے؟ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پسندیدہ لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں. الغرض اتباع بے احسان. اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو راضی کرے قیامت کے دن، اور آپ ہی اللہ سے راضی ہو جائیں، وہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے، اتباع بے احسان. صحابہ کرام اتباع کریں، بشرط ہے کہ احسان کے ساتھ. بعض احسان کیسے ہوگا کہ جتنا ہو سکے نقش قدم پہ چلے، جیسے انہوں نے سمجھا ہے دین کو ویسے سمجھنا ہے، جیسے عمل کیا ویسے عمل کرے. یہ نہیں کہ میرے دل یہ کرتا ہے، میری خواہش یہ کہتے کہ یہاں پر میں یہ کروں گا وہ نہیں کروں گا. نہیں، یہ نہیں چلے گا. دین کی تعلیم، دین کی سمجھ، دین پر عمل کرنا، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، وہی ہے جو سلف سے ہم نے سیکھا ہے، جو اور انہوں نے آپ سلف سے براہ راست سیکھا ہے، صحابہ نے رضی اللہ عنہم صحابۃ اجمعین. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا، اتباع بے احسان. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہدایت یافتہ ہے. في الشيخ صفر ماته ممكن تبع نهيك إليا كيكي وإسقابله وأسواه قدوه اتباعك لي وحق ركته كي اتباعك جاي رضا الله عليهم أجمعين الله تمام ونسبس الله تعالى رازيه. کیا وقت ہوا ہے؟
40 منٹ.
40 منٹ. آگے کی باتیں اور کمال کی ہیں. میں نے جو سلف کے تعلق سے میں صرف گو تھرو نہیں ہونا چاہتا کیونکہ ہماری دعوت کے یہ بنیادی باتیں ہیں. اگلے درس میں مزید اس عظیم منہج کے تعلق سے چند اور باتیں کریں گے انشاءاللہ کہ کیا اہمیت ہے اس منہج کی، اپنانا کیوں لازمی ہے، اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کن انعامات سے نوازے گا، اور دور رہنے والوں کو یا اگنور کرنے والوں کو چھوڑنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا سزا مرتب کی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، تو حواری اور صحابہ کیا فرق؟
حواری بھی دوست ہی ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں، اور ساتھی عام طور پہ لفظ ساتھی ہوتا ہے، زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے کم اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لفظ کا صرف فرق ہے. اور حواری جو یعنی زیادہ تر وقت ساتھ گزارنے والے عام طور پہ، کیونکہ صحابہ جو تھے کچھ قریب بھی تھے، کچھ یعنی آپ سلم کے ساتھ ہوتے تھے یا بعضوں کا دور بھی ہوتے تھے، تو حواری اکثر ساتھ رہتے تھے. ہاں جی ہاں، تو سب سے اسی اعتبار سے یعنی زیادہ خصوصیت ہے جو زیادہ ساتھ میں رہتے ہیں، کیونکہ پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے قریبی، تو یہ میرے حواری ہیں. کچھ علماء نے کہے کہ کچھ راز کا پتہ ہوتا، کچھ رازدار بھی ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے زیادہ قربت ہوتی ہے. یعنی سارے راز میں سیدنا حذیفہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، یعنی وہ قریبی ساتھ ہی جسے آپ اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہیں بہت زیادہ. ایک وہ جو آپ کے عام ساتھ ہوتے، کچھ ہوتے ہوئے آپ کے زیادہ دکھ سکھ میں ساتھی ہوتے، ان کے تعلق سے کسی نے کہا کہ یہ حواریوں میں شامل ہوتے ہیں. واللہ اعلم.
سب یہ سوال
پوچھنا
چاہیے کہ یہ جو
ہے آگے آئے گا، یہ حدیث ضعیف ہے، آگے آئے گا کیونکہ پوری بات نہیں ہوئی. صحابہ کا نجوم جو یہاں پر امام ابو عثمان رحمہ اللہ بیان کیا ہے کہ میرے صحابہ جو آسمان کے تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی آپ اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے. یہ حدیث ضعیف جدا ہے، ضعیف حدیث ہے. اس لیے صحابہ الگ سے کسی صاحب کی اقتدا کرنا یہ ہدایت کا ترک نہیں، کیونکہ صحابی معصوم نہیں ہے، اجماع صحابہ معصوم ہے، صحابہ کے جماعت اجماع ہے وہ معصوم، اس کی اقتدا واجب ہے. لیکن الگ الگ سے صحابی ہیں، ان کا ہر قول و فعل جو ہے نا اس کی اقتدا نہیں کرنی، وہ قول و فعل جو قرآن سنت کے مطابق ہو، وہ نہیں جو مخالف ہو. آگے تفصیل آئے گی اس کی، کیونکہ بھائی نے سوال کا میں جواب دے دیا ہے، کیونکہ شیخ صاحب شیخ ربیع رحمہ اللہ ابھی دو تین حدیثیں بیان کرنے کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی شرح پوری نہیں ہوئی. تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. کیا چیز؟ ضرورت ہے ایکسپلین. اللہ تو ہر چیز کا علم ہے، علم ازلی ہے، کیسے ایکسپلین کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ کا علم ہے. مخلوق کا علم لمیٹیڈ ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں جاہل، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم علم گین کر لیتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، پھر وقت آتے ہیں ہم کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، علم بھولتا جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے مر جاتے ہیں، علم ختم ہو جاتا ہے. یہ مخلوق کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہ علیم ہے. علیم کہتے ہیں بہت ہی زیادہ علم والا، صیغہ مبالغہ ہے. اللہ کا کوئی عالم نہیں کہہ سکتا، العالم اللہ تعالیٰ علیم ہے. عالم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، یعنی ایک چیز کو تھوڑا سا علم ہے وہ عالم ہو گیا، علم والا ہے، علم کی صفت سے متصف ہو گیا. العلیم بہت ہی زیادہ علم والا. تو اللہ سبحانہ وتعالی علیم بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے، یہاں پہ علام اور صیغہ مبالغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ازلی سے مراد ہمیشہ کا علم ہے. جب مخلوق کو پیدا نہیں کیا، ہم نہیں تھے، تب بھی علم تھا اللہ تعالیٰ کو، تو ہمیشہ کا علم ہے. مخلوق علم تجدید ہوتی ہے، جیسے ہم ہمارے پیدائش میں وجود میں بہت ساری چیزیں نہیں آئیں، تجدید ہوئی، اللہ کے علم کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے علیم ہے، ہمیشہ سے عالم ہے. واللہ اعلم.
شیخ یہ منہج اور عقیدے میں ڈفرنس، مطلب
دیکھیں عقیدہ ہے، فقہ ہے، منہج ہے، صراط ہے، راستہ ہے، سبیل ہے، مختلف الفاظ ہیں. عقیدہ دین کے وہ مسائل جن کا علم سے تعلق ہے، عمل سے نہیں. علمی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس میں علم ہے یا عمل ہے؟ علم ہے نا. آپ علم کہیں گے، کلمہ توحید کا معنی علم ہے، ٹھیک ہے نا. جو شروط ہیں کلمہ توحید کے، جو نماز کی شرطیں ہیں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو نماز کے ارکان ہیں، جو نماز کے واجبات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب علم ہے. تو عقیدہ کا تعلق جو ہے وہ علم مسائل ہیں جو آپ کے لیے ذریعہ نجات کا باعث بنتے ہیں یا ہمیشہ کے ناکامی کا، نعوذ باللہ. اور ان پر آپ دل میں گرہ ڈال دیتے ہیں. عقدہ سے لیا گیا، عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو کہتے ہیں نا. تو یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کی کامیابی یا ناکامی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس پر گرہ ڈال دیتے ہیں. اسے صحیح عقیدہ بھی ہوتا ہے، غلط عقیدہ بھی ہوتا ہے. تو صحیح عقیدہ وہ دینی مسائل جن میں آپ دل پہ گرہ ڈال دیتے ہیں، جو آپ کے نجات اور ہمیشہ کی کامیابی کا باعث بنتے ہیں. یہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے. اور جو منہج ہے وہ راستہ ہے. منہج کہتے ہیں راستہ، اس پہ چلا جاتا ہے، طریق، راستہ، سبیل، یہ راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے، اگر ہم کہتے منہج سلف، سلف کا راستہ ہے، جن پر صحابہ چلتے تھے پورے دین کو لے کے. اس میں ان کے عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. کیونکہ دین کے تین بڑے حصے ہیں، عقائد ہیں، عبادات، معاملات اور آداب. عقائد یہ ایمانی مسائل ہیں، ایمانیات جسے کہتے ہیں، اور پھر عبادات یہ عملی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں عمل جس پہ ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے معاملات اور آداب، آپ کا رہن سہن بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، آپ کے آداب، آپ کے اخلاق، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ معاملات ہیں. شادی بیاہ کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ عقیدے میں ڈھونڈیں گے یا فقہ میں ڈھونڈیں گے؟ کہاں ڈھونڈیں گے؟ کیونکہ فقہ میں عبادات اور معاملات ہیں، اور عقیدہ الگ سے علمی مسائل ہیں، ایمانیات ہیں. تو یہ عقیدہ علمی مسائل ہیں، جو عبادات اور معاملات ہیں، یہ فقہی مسائل، یہ فقہ میں آ جاتے ہیں. وہ منہج جو ہے وہ ان سب کو، جو صحیح طریقہ ہے نا اس پہ عمل کرنے کا، ان سب پہ، عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح، عبادات معاملات صحیح ہوں، اسے منہج کہتے ہیں اور راستہ کہتے ہیں. اللہ اکبر.
جو
غیر مسلم بگ بینگ تھیوری کے تعلق سے میرے کا سوال ہے کہ کچھ مسلمان مانتے، کچھ نہیں مانتے. دیکھ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بگ بینگ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، یہ دنیا وجود میں کیسی آئی ہے. بات سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بگ بینگ ہو یا نہ ہو، بات یہ کہ ہم وجود میں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے یہ ایمان ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جو قرآن مجید میں جو اشارات بعض آیات میں موجود ہیں کہ زمین و آسمان ایک تھے، اللہ نے اس کو کھول دیا، فتق لفظ ہے کہ الگ کیا ہے. بگ بینگ بھی یہی آیا ہے کہ ایک تھے، وہ کھول دیا ہے. اب قرآن مجید میں مسلمان کی یہ عقیدہ کہ اصول میں نہیں ہے کہ بگ بینگ کو مانو تو مسلمان ہو، نہیں مانو تو مسلمان نہیں ہو. عقیدے کے اصول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب قرآن مجید میں کہ آیت میں آیا ہے کہ ایسے ہوا ہے. اب مفسرین اس میں مختلف آ رہا تھے، کیونکہ اس وقت سائنس نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس سے براد یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب پیدائش ہوئی زمین و آسمان کی تو الگ الگ ہوئے. پھر بعد میں جب سائنس نے ترقی کیا، ہزاروں سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ بگ بینگ کوئی تھی، زمین آسمان ایک تھے، پھر الگ الگ ہوئے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے ہم بگ بینگ کو نہیں مانتے، ایمان میں فرق پڑا؟ ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، عقیدے میں فرق پڑا؟ نہیں پڑا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تعلیم دی تو اس پر زور نہیں دیکھی، تمہارے عقیدے کے اصول میں سے تمہیں ایسے ہی ماننا چاہیے، جیسے کلمہ توحید کے تعلق سے، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے. نہیں، ایک آیت میں آیا ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا ہے، بعض علماء نے کہا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہے، لیکن کسی کے ایمان مومن ہونے نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عقیدے کے اصول میں سے نہیں ہے. تو مسلمان اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ماننا لازم ہے کہ رب خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسی ایک کی عبادت کریں، اصل بات یہ ہے توحید جو ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, جیسے بھی پیدا کیا اللہ کی مرضی ہے, بگ بینگ ہو یا نہ ہو اللہ نے پیدا کیا, ہمارا یہ ایمان ہے. اس سے بڑھ کر ایمان یہ ہے, کیونکہ کافر بھی جانتا اللہ نے پیدا کیا ہے, جو بگ بینگ کو مانتے ہی نہیں مانتے وہ بھی مانتے, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, چاہے یہودی ہو نصرانی ہو یا ہندو ہو, جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں وہ بھی مانتے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے, مالک اللہ تعالیٰ ہے, رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, نہیں مانتے. ہمارے اختلاف ان سے کس چیز پہ ہے کہ ایک رب کی عبادت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے, وہ توجہ دلا ہے اس چیز پر کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو واحد رب مان لیں تو اب تم پر فرض ہے کہ اسے سچا معبود بھی مان لو, لازم اور ملزوم ہے, کیونکہ اندر کو بھی پتہ ہے اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, اس کو رب نے پیدا کیا. جب رب نے پیدا کیا تو اب عبادت بھی رب کی ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. اور انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو, تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو جو بتانا اس کائنات کے خالق کون ہے, کیسے خلق, کیسے پیدا کیا ہے, بگ بینگ ہوئی یا نہیں ہوئی, نہیں. کسی ایک نبی نے بھی نہیں کہا, کسی ایک رسول کا پیغام نہیں تھا, یہ تمام رسولوں کا پیغام, پہلے رسول سے نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی بنیادی پیغام بار بار ریپیٹ ہوا, ہر قوم میں ریپیٹ ہوا. اور آپ وسلم کا پیغام تمام ثقل جن انس کے لیے ہے, تا قیامت رہے گا. کیا بنیادی پیغام ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. تو جس نے اس کو مان لیا ہے پھر فرق نہیں پڑتا بنگ بینگ ہوا کہ نہیں ہوا, جس نے اس کو نہیں مانا پھر اسے کچھ بھی نہیں مانا, چاہے اللہ کے وجود کا بھی مان لے کافی نہیں ہے. واضح
ہے یہ معاملہ جو بگ بینگ ہے, سائنس بھی بولتے ہیں یہ تھیوری ہے, فیکٹ نہیں ہے, یہ صرف ایکسپلینیشن ہے کہ یہ ہوا ہے. اور اگر مسلمان اس کو بلیو کرے اور کل سائنس آئے اور دوسری تھیوری لائے کہ بگ بینگ نہیں ہوا, ان کا جو عقیدہ بگ بینگ میں ہے یہ خطرناک.
اس لیے میں نے کہا بات بالکل درست, اس لیے میں نے کہا کوئی ماننے والے کو فرق پڑتا ہے, اس میں تو فرق نہیں پڑتا, یہی وجہ ہے. چاہے وہ فیکٹ بھی بن جائے تب ہی نہیں فرق پڑتا, کیونکہ ہمیں حکم ہے نہیں کہ آپ سائنس کو دیکھو پھر آپ ایمان لے کے آؤ. سائنس کے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا پر جو فرض ایمان بالغیب, ایمان بالغیب میں کافی ہمارے لیے, بس اللہ نے حکم دیا ہے. اور سب سے خوبصورت صفت مومن کی جو ہے وہ ایمان بالغیب, جیسے کہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. آخری سوال, جی یہ تو کہہ رہے ہیں نا, ہے بھی نہیں, کہاں پہ اسے میں نے کہا ہے کوئی, وہ تھیوری ہے, صحیح بات کر رہے ہیں. اگر فیکٹ بھی ہوتا تب بھی ہمارے ایمان میں فرق پڑتا ہے. دیکھیے الگ بات ہے کہ کنٹرڈکشن ہے کہ نہیں, کنٹرڈکشن ہے نہیں. جو صریح دلائل جو ہیں اور صحیح جو فیکٹ ہیں سائنٹیفک, کبھی ٹکرائیں گے نہیں, کیونکہ جس رب کا یہ دین ہے اس رب نے اس کو پیدا کیا ہے, اور سائنس اس کی تحقیق کرے فیکٹ بنا دیا ہے, تو ہمیں اس کا فرق نہیں پڑتا. سائنس غلط ہو سکتی ہے, قرآن سورۃ نصوص غلط نہیں ہو سکتے, ہمارا یہ ایمان ہے. اللہ اعلم. سورۃ المائدہ میں علیہ السلام کے حواریوں نے جو کھانا آسمان سے مانگا تھا وہ دعا کیا ہم مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اگلے آیت میں تو وعید آئی ہے. نہیں مانگ سکتے ہم, کیا اللہ سے مانگے؟ اللہ آسمان سے کھانا اتار ہمارے لیے. وہ ایک نبی کے حواری تھے, انہوں نے اپنے نبی سے گزارش کی, ہم یہ کھانا کھانا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. معجزہ تھا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہم کہاں سے معجزہ لے کے آئیں گے؟ وہ کیا ضرورت ہے بھائی, آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے رزق کی دعا کریں کہ اللہ آپ کا رزق میں برکت ڈالے, لیکن آسمان سے کھانا نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ درست نہیں ہے. بارک اللہ
فیک.
ہاں فوڈ پانڈا سے منگائیں. جی صحیح بات ہے. شیخ صاحب الہام کیا ہوتا ہے اور کیا آج کے دور میں کسی کو ہو سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ منہ صحیح؟ جی الہام تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. الہام ارے قرآن مجید میں دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں, کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی, اوحینا, وحی سے مراد الہام, یعنی دل میں القاء کرنا. اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی یا کسی کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی خبر دینا چاہتا ہے, تو ایک الہام ہوتا ہے, ایک دل میں ایک چیز آ جائے تو اس پہ سکون ملتا ہے, انسان وہ عمل بھی کرتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور اللہ کے پیارے بندے اس میں ہوتا ہے, تو اولیاء کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. اللہ اعلم. بالکل استخارہ کی نماز جو ہوتی ہے, بارک اللہ فیک, اس میں اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں, اللہ تعالیٰ میں کام کرنے جا رہا ہوں, یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں, آپ علام الغیوب ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے اس میں بھلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما, اس میں برکت دے. اس میں اگر کوئی شر ہے تو اللہ تعالیٰ دور فرما, اس سے بہتر عطا فرما, اس پہ ہمیں راضی بھی کر دے. آپ نے اس کام کو اس دنیا سے اٹھا کر آسمان کی طرف بھیج دیا, اس رب کرات کے حوالے کر دیا. اس میں جو بھی اللہ کا فیصلہ جو بہتر ہوگا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دل میں سکون اطمینان, لازمی کہ آپ نے خواب دیکھنا ہے, دل میں اطمینان ہے, سکون, اب اس کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اچانک کچھ رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو جائیں گی, پتہ ہے کہ یہ راستہ میرے لیے آسان ہے. یہ بھی الہام میں سے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.